بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، وراج كنسيزم بوينت نمبر 57. شيخ صفر ماته: ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة، فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما جاء في رواية: ما أنا عليه وأصحابي، وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون: أصولنا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل. والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت. والصوفية يقولون: كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات. حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، فما نص عليه في الأصول كما نص عليه في الأصول العشرين، ويسمون هذا سلفية. ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کے اس پر رسالہ کی شرح جاری ہے، جس میں انہوں نے ایک سلسلے وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے. لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر، 57، یعنی سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج السلف کی، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج السلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. قرآن ہے اور سنت ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے، واللہ جو بھی مشکلات ہیں، آپ کم علمی کی بات کرتے ہیں، تفرقے کی بات کرتے ہیں، کافر دشمن غلبے کی بات کرتے ہیں، ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں، سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا، کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے. لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی، اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ، لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن و سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منہی سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو, اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے, فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے, اور یہ منہج سلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے, قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے, جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں. پہلی بات یہ ہے گروہ بندی ہے کہ نہیں, فرقے ہیں کہ نہیں, اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا. الحمدللہ. اچھا جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں جب وہ اپنی فکر اپنے عقیدہ اپنی سوچ اپنے فقہ اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائیں نا. قرآن و سنت کی, اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اسے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے, کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے, رفع دین کا مسئلہ ہے, جہر کا مسئلہ ہے, نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے, یہ سب سب کے سامنے ہے, لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا, یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں, کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے, نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے ہم یہ سلفیت ہے, جیسا کہ روایت میں آیا ہے, جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معروف حدیث ہے 73 فرقوں کے حدیث, یہودوں 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صاحب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے؟ نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے فرقۃ الناجیہ. نام سنا ہے اپنے فرقۃ الناجیہ؟ اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں, اس حدیث کی بنیاد پہ حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا, اسے کہتے ہیں فرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں ہے الجماعہ, جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے؟ ہم علماء انا علیہ و اصحابی, یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ ابن رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے علماء انا علیہ وحی ہے. اسے نوٹ کریں, بڑی پیاری بات میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے, اس کو سمجھنا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علم انا علیہ وحی ہے. کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے جو قید ہے, کیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بات فرماتی بغیر کسی وجہ کے یا بھول سے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا وہ اصحابی کا جو ہے یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے یہ قید ہی جو ہے اس, یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ما انا علیہ تو وحی ہے. وہ اصحاب کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو وہ اصحاب کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے. جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے؟ پھر شیخ محمد عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں اور یہی وہ سبی المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے علم انا علیہ و اصحابی اس فرما میں میرے صحابہ ہیں یہ سبی المؤمنین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریم سورۃ النساء 115 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے, مشاقت کے سیدھے مخالفت کو, اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا اور اسے جہنم پہنچا دیں گے, اور وہ کتنی بڑی کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں, لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, ذرا غور سے سنیں مثالوں کو. اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے, یہ تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے. 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے. نجات پانے والا ایک فرقہ علم انا علیہ و اصحابی. اب ان فرقوں چند فرقوں کے ذرا تھوڑا غور کریں, ذرا یہ فرقے کہتے کیا ہیں. ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے, لیکن کتاب اور سنت کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے, تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے. عجب بات دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں, لیکن کوئی صفات نہیں مانتے, کیونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے, ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اللہ خود کلام اللہ, اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعو کلام اللہ, حتی اسمعو کلام اللہ. جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار الی آخر ہی, کیونکہ بدعقیدگی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے, سمجھا غلط ہے. فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں, ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فہم جو صحابہ کے فہم جیسے, علم انا علیہ و اصحابی, علم انا علیہ تو ہے کہتے قرآن و سنت, و اصحابی کی قید ہے نہیں ہے. اس لیے قدریہ جو ہیں, جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں, جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی, کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے. اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہیں. برات کا اعلان کر دیتے ہیں. کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں؟ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں واللہ. تو اچھا, سیدنا عمر خطاب نے کیوں, سید عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر انکار کیا انہوں نے. تقدیر انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سے عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا, اتفاق ہوتا. نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا. تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کی مخالف ہوئی. اچھا آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے, قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے تقدیر کا انکار, لفظوں کو بور توڑ کے پھر کوئی انکار کر دیا. جو اچھا ایک علمی بات سمجھا دوں, جو قدریہ متقدمین تھے, تقدیر کتنی مرتبہ تقدیر کے؟ چار مراتب ہیں. متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے, متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے. متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھے جا سکے, اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے. متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے. تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے. لازمی چار مرتبے جو ہیں, علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی, پھر کتابت ہے قلم حکم اللہ تعالیٰ نے لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں, پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا. یہ چار مرتبے ہیں, علم ہے, کتابت ہے, مشیت ہے اور خلق ہے. متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں ہے, اللہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ تب جانتا ہے جب انسان عمل کر لیتا ہے, اسے پہلے کچھ نہیں جانتا. بالکل شئی علیم, جو علم کیا تو جتنی بھی آیات ہیں اب دیکھ لیں قرآن میں سب کا انکار ہو گیا. اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں, تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, نعوذ باللہ, اللہ پہ کیا واجب ہے, کیا جائز کیا ناجائز ہے, یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا. تو جو بعض معتزلہ نے کہا دیکھیں یہ بات واقعی غلط ہے, اللہ کیسے, اللہ تو جانتا ہے کیسے ممکن ہے. نہیں یہ بات غلطی تھی, ہمارے اسلاف ان کے اسلاف قدریہ تھے, ان سے غلطی ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, علم کا اقرار ہے, کتابت کا بھی اقرار ہے, لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے, کفر کیسے چاہا ہے, شرک کیسے چاہا ہے, یہ تو نہیں چاہا, یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے, اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقع جو مخلوق چاہتی ہے جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا؟ اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والا, اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے, گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا, بدعت بدعت خود پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. ولو خلقکم وما تعملون, اللہ نے خود فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں, اب قرآن سنت ہے کہ نہیں, مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا, عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے, ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا صحابہ نے بات کیوں نہیں کی, سلف نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو پتہ تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے جب حدیث بیان کی جاتی, جب آیات تلاوت کی جاتی تھی, کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز ہے ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, اور حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگلی مثال, شیعہ کے پاس بھی کتاب و سنت ہے, شیعہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت, لیکن وہ اس اہل بیت میں سے جس سے راضی ہیں, سب سے نہیں جس سے راضی ہیں, ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں, اہل بیت, کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اصول کافی میں ہے جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے. یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, وہ مصحف فاطمہ تھا, یہ مصحف حفصہ ہے رضی اللہ عنہا والصحابہ اجمعین. جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے تین گنا بڑا ہے, اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے, ایک حرف میں بھی ایک کلمہ نہیں کہا. کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے, اسے کیا مراد ہے, کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا, خود ان کی گواہی ہے. عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا, حروف تو ملتے ہیں, عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں, یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں, حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ مصحف حفصہ ہے, وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا سائز میں, اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. واللہ امت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں, یہ ان کا قول نہیں ہے. وہ اسلاف میں سے, ہمارے سلف صالحین میں سے, امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ ام سلف میں سے ہیں, اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں. ان کا بیٹا محمد ہے, پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے, سب علماء ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں, ہمارے اسلاف میں سے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے؟ نہیں, واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں, لائن تے بھیجتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی, سوائے چند کے, 4-5 کے. کوئی احسان کر کے 7 تک لے جاتا ہے یا 6 تک لے جاتا ہے, لیکن اجماعتین 4 پر تو سوائے ان کے باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ, سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے, سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد سر ابوبکر و عمر عنہما. ان کو کہتے ہیں نعوذ, 2 بت ہیں قریش کے, صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر, رضی اللہ عنہما و صحابہ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے, اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا رافض, رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رفض کس چیز کا, رفض کس چیز کا, رفض کیا کس نے, رفض کیا نا نا امام کیوں بھائی, امام زید بن حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ, بعض لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے, آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا, رفض کر دیا, اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے, سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو خود کا تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ, سیدنا علی کے اولاد کے نام دیکھیں, سیدنا حسن حسین کے اولاد کے نام دیکھیں, آپ کو عمر نظر آئے گا, آپ کو عثمان نظر آئے گا. ان کے اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے, تکفیر کرتے اگر وہ, آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے. اگر جھوٹ بولنا تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا, اتنا کھلا جھوٹ. یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ ائمہ اہل بیت کے, اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے, یہ تھے وہ تھے. جو خون کا پیاسا ہو کسی کا اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا, جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے, اور صبح شام پھر اس کے سینے سے بھی لگاتا ہے, اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے, پیار بھی کرتا رہتا ہے, ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض کہتے ہیں قرآن اور سنت, لیکن فہم کس کی ہے؟ نہیں, امام تم سے بری ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ, اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں, جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بدعقید ہے, متعے کو لے لیں, تقیہ کو لے لیں. کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ, اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ, تقیہ آپ کو بابا کا, یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متعہ زنا کاری کو دین سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر و ثواب کی روایات پیش کرتے ہیں, من گھڑت روایات, جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس، الہامات، مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل تصوف کو دیکھ لیں، صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک قرآن سنت، ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈ کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ، اس لونڈ نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما اعتقا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کو لے مؤمنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے، جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه، اس سے اپنے مجلس سے نکال دیا. تو سلف حریص تھے، کیونکہ ایمان تھا، عقیدہ مضبوط تھا، صحیح عقیدت پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا؟ ان کے بزرگ ہیں کہنے والے، کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو، کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں، جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے، فضائل حج میں آیا ہے، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دیکھ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث، آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں، وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ خضر ہیں. اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں مولوی زکریا صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ، اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ اتنی بڑی جرات کرنا، یعنی ہم یہ باتیں جو کریں، جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے جس کی وہ بات کرتے ہیں، یہ حق ہے ان کی کتابوں میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، نہیں واللہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے، دین ہے. وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، جو کشف القبور کا عقیدہ ہے، کہتے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی کہ کسی شخص کو پتہ چلتے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشف القبور کہاں سے آیا؟ پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے کہ رواحت ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور الشیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنے شیخ کی تصویر آ جائے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. تصور الشیخ کا عقیدہ کہاں سے آئے؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ و تعالی. آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے، کسی طرف بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صفحہ ساتھ ہمیں دین ملا ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال بھی آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عبادت ختم ہوگی نا، صف عباد الغیر اللہ. وہ کہتا تصور الشیخ لازمی ہے، پھر تصور الشیخ کے بعد وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ہوا، اور پھر احسان کا درجہ رہا، اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی عمل پہ پھر میں وہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہم نے عمل کر رہے ہیں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشن عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے. اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بل قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوانی لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے. اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں، جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے. حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں، خطرناک اصول ہیں، ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں. عجب بات ہے، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں، سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی، دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے. اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے، جنہوں نے تواری اٹھائیں صحابہ کے خلاف، صحابہ سے پہلے بغض ہوئی، بغض ہوا، نفرت ہوئی. کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے. آپ کسی کو تلوار سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں، ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بغض و نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم. دیکھیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، قدریہ سے خود سیدنا عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا، اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں، تکفیر کی صحابہ کی، لازم اور ملزوم ہے. اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے، اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بغض نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں ان کی نقش قدم، جماعت اسلامی ہے پاکستان میں، اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ، اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے، ہماری جماعت جو حق پر ہے، ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا، کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی اخوان مسلمین، سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، فضاء القرآن تفسیر کی کتاب ہے، ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں، وہ کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی، ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے، کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا منحج صحابہ کا منحج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منحج ہے؟ دشمنوں کا منحج ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے، یہ قاعدہ ہے. جہاں دیکھ رہے کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کوئی گروہ، دیوبندی جماعت لے لیں، بریلوی جماعت لے لیں، کوئی جماعت لے لیں آپ، کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، فہم صحابہ سلف کی فہم ہے؟ نہیں والله، اگر صحابہ سلف کی فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ نجات کا، جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے، نہ کشف آگے ہے، نہ وجد آگے ہے، نہ منطق آگے ہے، اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی، اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے. دکھا دیں کوئی، سوال نہیں پیدا ہوتا، اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمعنا وطاعا، اور سر جھک جاتا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں، جی ہاں، اگر مر جاتے تو شہید ہیں، بالکل، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے، اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے، کلمہ پڑھ کے آتا ہے، واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہیں قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرطوں سے یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے یہ؟ عقل تو نہیں مانتی. کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے. ہماری عقل قاصر ہے نا. اسے عمر خبر دار نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان فتحنا لك فتحا مبینا. یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ. فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے. صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے، لیکن نہیں سمجھے اس وقت. تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جانیں نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. دو سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے. شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد چکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی، بلکہ اسی موقع پر دیکھیں ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمر جو ہے وہ خود لکھ رہا معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمر سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے. مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل. ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا. جو جذبات پر قابو شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں. جب دل شریعت کی حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورا جسم قید ہو جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ. وہ کہتا ہے مشکل سے میں اپنی جان چھوڑا کے آیا ہوں، مشکل سے. باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکر میں پڑ گئے، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ. اپنے بیٹے کو کوڑے مار. وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں مشکل سے. اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سامنے، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے. کہتے یہ عذاب مجھ پر، دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں. دیکھیں سبحان اللہ، آپ سمے فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہ اتنی زبانی تو ہو چکا ہے نا. سبحان اللہ، یہ صحابہ ہے. قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں. اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. سر اٹھانا نہیں جانتے، سر جھکانا جانتے ہیں. اس لیے السابقون الاولون ہے. اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں، جو بھی نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے. والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا. سعادت ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم بإحسان. احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے؟ اتباع ایک لفظ ہی کافی تھا. اتباع سے سچا اتباع ہے نا. احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پرفیکشن، اتقان کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.